إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن حکیم جیسی مقدس کتاب دی. قرآن حکیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مثل نہیں لا سکتی، بلکہ قرآن حکیم کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کا بھی مثل لانے پر قادر نہیں ہے. اس کی حدود کو نافذ کرنے کا بڑا اجر ہے، اس کی تلاوت کا بہت ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن حکیم پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قرآن پاک قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتا ہوا آئے گا. اس کی تلاوت سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں، دلوں کی سختی اور قساوت دور ہوتی ہے. پھر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی بعض صورتوں کو اور بعض آیات کو زیادہ خصوصیات اور امتیازات سے نوازا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. ان سورتوں میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے جس کے بڑے خصائص ہیں. یہ سورت ان چار سورتوں یا آیتوں میں سے ایک ہے جسے عرش کا خزانہ کہا گیا، یعنی عرش کے خزانے یہ صرف چار ہی ہیں جن میں ایک سورہ فاتحہ ہے. صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے رضی اللہ عنہما کہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، یک لخت آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی، جبریل امین نے فرمایا کہ ھذا باب فتح من السماء لم يفتح قط، یہ آواز آسمان کا ایک دروازہ کھلنے کی آئی ہے، آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ نزل منہ ملک لم ينزل قط، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ فرشتہ پہلی بار زمین کی طرف آیا ہے، اس فرشتے نے آ کر کہا کہ ابشر بنورینی اوتیتہما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیے دو نور پا کر، وہ دو نور اللہ کو اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ فرمایا کہ یہ دو نور اللہ کی طرف سے آپ کو ملے، لن تقرأ بحرف منہما الا اوتیتہما، ان دونوں نوروں کا جو بھی حرف آپ پڑھیں گے وہ آپ کو ضرور ملے گا، اس حرف میں اللہ کی طرف سے کیا برکتیں پنہاں ہیں، رحمتوں کے اور معانی کے کیا خزانے ہیں، وہ سب آپ کو حاصل ہوں گے۔ یہ سورۃ الفاتحہ جس کو نماز کہا گیا، ان خصائص میں سے ایک خاصا یہ بھی ہے کہ یہ واحد سورت ہے جو بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان مکالمہ اور مناجات ہے، ویسے تو اللہ تعالی تلاوت کرنے والے کی تلاوت بڑی محبت سے سنتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما اذن اللہ لشیء اذنہ لرجل یتغنى بالقرآن، اللہ رب العزت جس محبت اور پیار سے بندے کی تلاوت سنتا ہے اس محبت اور پیار سے اور کوئی چیز نہیں سنتا، سب سے زیادہ محبت اور پیار سے اللہ تعالی اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والے کی تلاوت سنتا ہے۔ قرآن کی تلاوت یہ دلوں کی رقت کی دلیل ہے، تقویٰ کی دلیل ہے، اور اچھی آواز سے پڑھنے کی کوشش کرنا مزید اللہ رب العزت کی رضا کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو اچھی آواز سے قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو قرآن کے ساتھ غنا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ قرآن دے دے
قرآن کی دولت دے دے, وہ پھر بھی غنی نہ ہو بلکہ بھکاری ہو, لوگوں سے بھیک مانگے, ہاتھ پھیلائے, وہ ہم میں سے نہیں. یہ قرآن تو دل میں استغنا پیدا کرتا ہے, اور بندے کو بھکاری بننے سے بچاتا ہے. تو یہ وہ واحد صورت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان مناجات ہے, اور وہ صحیح مسلم کی حدیث بڑی عظیم الشان حدیث ہے, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناجات کا ذکر کیا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے, قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین, میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی بانٹ لی, نصفہا لی و نصفہا لعبدی, آدھی نماز میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے. یہاں غور کریں, بار بار عبدی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, میرا بندہ, میرا بندہ, میرا بندہ. یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں. یہ کتنی قیم نسبت ہے, کتنی پیاری نسبت ہے. فرمایا کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی, آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے. بڑے عبدی ما سأل, اس تقسیم کے بعد میرا بندہ جو سوال کرے گا میں دوں گا, میں عطا کروں گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم کا طریقہ بیان کیا, فرمایا کہ اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی, جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی, میری حمد بیان کر دی. میرے بندے نے میری تعریف کی, پھر وہی عبدی کا لفظ, میرا بندہ. اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس بندے کو صاف ملا لیا کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. وہی میرے بندے کی تکرار, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ, جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ مجدنی عبدی, میرے بندے میری تمجید بیان کی, بزرگی بیان کی, میرے بندے نے میری بڑائی کا اقرار کر لی کہ میں مالک ہوں, یوم الدین کا مالک ہوں, جزا اور سزا کے دن کا, قیامت کے دن کا. وہاں والی, یہاں تک میرے لیے تھا, جہاں تک بندہ جو کچھ کرتا رہا میرے لیے کرتا رہا. میری حمد بیان کی, میری ثنا بیان کی, میری بزرگی بیان کی, میری توحید کا اقرار کر لیا. سورہ فاتحہ کی ابتدائی دو آیتوں میں مکمل توحید, الحمدللہ توحید الوہیت ہے. بندہ اقرار کر رہا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے. الحمد, الحمد کا الف لام استغراق کے لیے, جتنی بھی تعریفیں سب اللہ کے لیے. یہ توحید الوہیت, رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے, خالق ہے, مالک ہے, اور تمام جہانوں پر اللہ کا امر چلتا ہے, یہ توحید ربوبیت ہے. الرحمن الرحیم, وہ بڑا مہربان, نہایت رحم کرنے والا, یہ توحید صفات ہے. تو شروع کی دو آیتوں میں مکمل توحید کا ذکر, جو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سب میرے لیے، بندے نے اب تک جو کچھ کیا میرے لیے کیا، توحید کا اقرار کر لیا، توحید الوہیت کو مان لیا، توحید ربوبیت کو مان لیا، توحید صفات کو مان لیا، یہ بندہ اس اقرار سے شرک کی تہمتوں سے بری ہو گیا کیونکہ اس نے مکمل توحید کو مان لیا، ان مجرموں اور باغیوں کے سب سے باہر آ گیا جو بڑے بڑے پاپی گزر چکے۔ فرعون کہا کرتا تھا وہ ماں رب العالمین، رب العالمین کیا ہے، بڑی حقارت سے۔ کفار قریش کہا کرتے تھے ہم رحمان کو نہیں جانتے، کیسے کیسے باغی اور سرکش تھے، لیکن یہ بندہ اس سب سے باہر آ گیا، اس نے مکمل توحید کو مان لی۔ بس شرط یہ کہ یہ اقرار جس طرح اس کی زبان پہ ہے اسی طرح دل میں بھی ہو، اسی طرح عمل کے ساتھ بھی، کیونکہ توحید کا اعتراف تین چیزیں چاہتا ہے، ایک زبان کا نطق، دوسرا دل کی تصدیق، دل کی شہادت اور گواہی، اور تیسرا پوری زندگی اس کے مطابق عمل، پوری زندگی عمل کرے، اس کا پورا عقیدہ اس کے مطابق بن جائے اور ایسا عمل ہو کہ اس کی ضد کی مکمل نفی ہو ساتھ، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا معنی اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ دو چیزیں چاہتا ہے، ایک خالق کائنات کی توحید کا اقرار اثبات، اور دوسرا خالق کائنات کے علاوہ ہر ایک کی نفی، ہر درگاہ کی نفی، ہر سرکار کی نفی، چاہے وہ کوئی بھی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ توحید کامل ہے۔ ایک بندہ اگر زبان سے توحید کا اقرار کر لے تو وہ اس وقت تک موحد نہیں بن سکتا جب تک اس کا دل بھی گواہی نہ دے، اور اگر زبان اقرار کر لے دل گواہی دے دے تو وہ اس وقت تک موحد نہیں بن سکتا جب تک پوری زندگی اس کے مطابق عمل نہ کرے، اور اگر زبان سے اقرار کر لے دل سے تصدیق کر لے پوری زندگی اس اقرار اور تصدیق کے مطابق عمل کر لے تو پھر بھی موحد نہیں بن سکتا جب تک اللہ کے سوا سارے معبودوں کا انکار نہ کر دے۔ نفی اور اس بات کے بغیر عقیدہ توحید مکمل نہیں ہو سکتا، اور سورہ فاتحہ بندے کو ان تمام مراحل سے گزار دی، بندے نے مکمل توحید کا اقرار کر لیا کہ یا اللہ الوہیت بھی تیرے لیے خاص ہے اس میں تیری کوئی شراکت نہیں، ربوبیت بھی تیرے لیے خاص ہے اس میں تیرا کوئی شریک نہیں، اور پھر توحید صفات، تیری ساری صفات، سارے نام بڑے پیارے برحق اور تیرے لیے خاص ہے، اور پھر مالک یوم الدین، تو روز جزا کا مالک۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کر دی، ثنا بیان کر دی، بزرگی بیان کر دی، بہادا لی، اور یہ سب کچھ میرے لیے، آدھی تقسیم ہو گئی، اب تک سارا معاملہ میرے لیے تھا، اب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی نہیں، اور تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں، معبود بھی تو ہے اور مدد کرنے والا بھی تو ہے، اور کوئی نہیں۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جملے کی ساخت ایسی ہے کہ اس میں حسر کا معنی ہے کہ یا اللہ تیری ہی عبادت ہے، تیرے علاوہ کسی کی نہیں، اور تجھ ہی سے استعانت ہے، تیرے علاوہ کسی سے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہاذا بینی و بین عبدی ول عبدی ما سأل، یہ بات میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ بندے بڑا صحیح عقیدہ بیان کر دیا کہ یا اللہ تو ہی معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، اور تجھ ہی سے استعانت کرنی ہے، تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں، تجھ ہی کو پکارنا ہے، عبادت کی جو بھی اقسام ہیں, وہ نماز ہو, نماز کا سجدہ ہو, رکوع ہو, قرات ہو, قیام ہو, سب تیرے لیے, چھوٹی سے چھوٹی عبادت تیرے لیے, بڑی سے بڑی عبادت تیرے لیے, ان عبادات میں تیرا کوئی شریک نہیں, کوئی شریک نہیں. چھوٹی سے چھوٹی عبادت کوئی غیر اللہ کے لیے کرے گا مشرک ہوگا. بعض لوگوں کو دیکھے سر منڈوائے پھرتے, یہ سر کیوں منڈوایا ہوا, یہ فلاں بابے کی نظر ہے. سر منڈوانا ایک عبادت ہے جو حج کے ساتھ خاص ہے, عمرے کے ساتھ خاص ہے. اگر عبادت سمجھ کے سر منڈوانا ہے صرف ان دو موقعوں پر, باقی نہ کسی پیر کے لیے نہ کسی بابے کے لیے, یہ عمل بھی شرک ہوگا, اور ایسا شرک ہوگا کہ بندے کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دے گا. یہ اقرار کتنا عظیم شان ہے, ایاک نعبد, یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں, کسی اور کی عبادت نہیں, کسی اور سے استعانت نہیں. یہ تو دین اسلام کا مغز ہے. ابن عباس فرمایا کرتے تھے سابقہ ساری شریعتوں کا خلاصہ قرآن پاک ہے, قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے, سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ صرف تیری ہی عبادت, کوئی بدنی عبادت ہو, مالی عبادت ہو, حج ہو, عمرہ ہو, صدقہ ہو, نذر ہو, نیاز ہو, منت ہو, خوف ہو, استعاذہ ہو, سب تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ہذا بینی وبین عبدی, یہ بات میرے اور میرے بندے کے درمیان, میں نے بندے کو امر کیا کہ میری عبادت کرو, بندے نے قبول کر لیا, مان لیا, میرے امر کو تسلیم کر لیا, وہ میری عبادت کا اقرار کر رہا ہے, میری توحید کا اقرار کر رہا ہے, میرے علاوہ ہر معبود کی عبادت کی نفی کر رہا ہے, انکار کر رہا ہے, تفنید کر رہا ہے. بلے عبدی ما سال, اب میرا بندہ جو سوال کرے گا دوں گا, جو مانگے گا عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے بندے کو کیا مانگنے کی توفیق دی, بھئی دنیا بھی ہے, دنیا کے بہت سے مقاصد ہیں, لیکن بندہ کیا مانگتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بندے نے دین مانگا کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے اور اس پر قائم رکھے, ہدایت دینے کے بعد استقامت دے دے کہ پوری زندگی صراط مستقیم پر قائم رہے, سیدھا راستہ جو ایک ہی ہے, اس میں کوئی تعدد نہیں, سیدھے راستے تین چار پانچ نہیں ہوتے, یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, نہیں, صراط مستقیم ایک ہی راستہ جو سیدھا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا, دائیں بائیں بہت سے خطوط کھینچے اور سیدھے خط کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, اس کو پکڑ لو, اس راستے پر میں چل رہا ہوں, چلتے چلتے میرے پیچھے آ جاؤ, جنت میں میرے ساتھ جاؤ گے, اور دائیں بائیں نہ پھر جانا, راستے بہت سے ہیں, اگر پھرو گے ان راہوں پر چلو گے تو صراط مستقیم سے دور ہو جاؤ. صراط مستقیم کا تعارف موجود ہے. اللہ پاک نے فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وانه لذکر لک ولقومک وسوف تسالون, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کی صورت میں, اسے تھام لو, صراط مستقیم یہی, انک علی صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم, اس وحی کو تھام لو, قرآن کو اور حدیث, اسے مضبوطی سے پکڑ لو, تھام لو, صراط مستقیم یہی. اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں کہ قرآن و حدیث کو سمجھنا علماء کا کام ہے, نہیں, وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ, یہ نصیحت آپ کے لیے بھی ہے, والی قوم ہے, پر آپ کی پوری قوم کے لیے, پوری امت کے لیے. کوئی عالم ہو یا عامی ہو, کوئی تاجر ہو, آجر ہو, یا عالم ہو, مفتی ہو, فقیہ ہو, کوئی بھی, یہ سب کے لیے نصیحت. اور خبردار وسوف تسالون, عن قریب تم سے سوال کیا جائے گا, سب سے تم پوچھے جاؤ گے کہ تم نے اس صراط مستقیم کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو جس صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کر رہے ہو اس کی تعریف یہی ہے کہ صراط مستقیم اللہ کی وحی کا نام ہے, یہ کسی ظن اور تخمین کا نام نہیں, چونکہ چنانچہ کا نام نہیں, فلاں کا فتویٰ اور فلاں کے قول کا نام نہیں, فلاں کی رائے کا نام نہیں, یہ کوئی شطرنج کا کھیل نہیں, یہ اللہ کا دین ہے. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. صراط مستقیم میری وحی کا نام. تو بندے نے کیا مانگا؟ یا اللہ صراط مستقیم دے دے ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے، جیسے صحابہ، انبیاء، صالحین، شہداء اور صدیقین، تیری فرما برداری کرنے والے، تیری اطاعت کرنے والے، ان کا راستہ دے دے جن سے تو راضی ہوا، جنہوں نے اس راستے کو اپنایا اور تو راضی ہوا. تو انہیں جنت ان میں بانٹ دے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، تیری آوازیں آتی تھی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، تیری آوازیں آتی تھی. یہ منعم ہے جن پر تیرا انعام ہوا، جنہوں نے واقعتاً اس راستے کو تھاما اور بشارتوں کے مستحق بن گئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو تیرے غضب اور پھٹکار کے مستحق بنے، نہ ہی گمراہوں کا. مغضوب علیہم سے مراد یہودی، یا وہ لوگ جن میں یہودیوں کے خصائل موجود ہوں، اور ضالین سے مراد عیسائی، یا وہ لوگ جن میں عیسائیوں کے خصائل موجود ہوں. یا اللہ، ان کا راستہ نہیں جو تیرے غضب کے مستحق بنے، لعنتوں کے مستحق بنے، پھٹکاروں کے مستحق بنے. گمراہوں کا راستہ نہیں، بلکہ ان لوگوں کا راستہ جنہوں نے واقعتاً صراط مستقیم کو تھاما، تیری وحی کو تھاما، اور منعم علیہ بن گئے، جن پر تیرے انعام و اکرام کی بارش ہوگی. تو بندے نے کتنی عظیم چیز مانگی. دنیا نہیں مانگی، دنیا نہیں مانگی. اللہ اکبر. صحابی رسول کعب بن ربیعہ کے مطابق ان کے دل میں ایک عجیب سوچ آتی کہ دن میں نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، تو چاروں طرف اللہ کے پیغمبر کے خادم موجود ہیں. لیکن کبھی رات کو اللہ کے پیغمبر کو خدمت کی ضرورت پڑے تو آپ کے ساتھ تو کوئی نہیں ہوتا، پریشانی ہو سکتی. یہ سوچ کر خود ہی فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد پوری رات اللہ کے پیغمبر کی چوکھٹ میں گزارا کروں، مبادہ نبی علیہ السلام باہر آئے، کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہو تو یہ خادم دروازے پر موجود ہو. کیا محبت کا عالم ہے، کتنا پیار اللہ کے پیغمبر کے ساتھ. یہ سوچ کر رات بھر وہاں گزارتے، پوری پوری رات. اور ایک دن واقعتاً پیغمبر علیہ السلام کو ضرورت محسوس ہوئی، آپ باہر نکلے، دروازے پر اس صحابی کو پایا. فرمایا، تم یہاں کیا کر رہے؟ پورا ماجرا سنا دیا کہ میں تو یہاں روزانہ آتا ہوں، اور یہ سوچ کر آتا ہوں کہ کسی خدمت کی ضرورت ہوتی غلام حاضر ہو. نبی علیہ السلام کو وضو کا پانی چاہیے تھا، پانی ان کے ساتھ موجود تھا، نبی علیہ السلام کو پانی دیا، آپ حاجت سے فارغ ہوئے، اور یہ اللہ کے پیغمبر کو وضو کرا رہے. مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگو کیا مانگتے تمہیں دیا جائے گا، اتنی بڑی گارنٹی. نبی علیہ السلام سے مہلت طلب کی، کچھ سوچنے دیا جائے کہ آپ سے کیا مانگو. مہلت مل گئی، اب سوچتے ہیں کیا مانگو. ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف دین ہے. دنیا کا فقر بھی ہے، پیٹوں پر پتھر باندھتے، فاقوں پر فاقے، اور افلاس پہ افلاس، پتھر باندھتے گزارا ہوتا ہے. دنیا کا احتیاج بھی ہے، دنیا کا فقر بھی ہے، لیکن دنیا تو بڑی عارضی چیز ہے. اس کو مانگ کر کیا مانگا، اسے مانگ کر کیا حاصل ہوا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ چند دن اچھے گزر جائیں گے، چند دن فاقوں سے بچ جائیں گے. یہ دنیا تو فانی اور عارضی ہے. کوئی ایسی چیز مانگو جو ابدی ہو، دائمی ہو، جو کبھی ختم نہ ہو, کبھی ٹوٹے نہ. تو پھر دنیا کو چھوڑ دیا, متوجہ ہو گئے آخرت کی طرف, آخرت مانتا. اچھا آخرت میں بہت سے درجات ہیں, بہت سے طبقات ہیں. کوئی ایسا طبقہ مانگوں, کوئی ایسا درجہ مانگوں جو بے مثل ہو, جس تک کوئی پہنچ نہ سکے. یہ طبقات موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جنت میں بعض اہل جنت دوسرے اہل جنت کو یوں دیکھیں گے جیسے آج دنیا والے آسمان کے ستارے دیکھتے, اتنے اونچے ہوں گے, اتنا اونچا مقام, کوئی اونچا درجہ مانگو جس درجے تک وہ پہنچ نہ سکے. چنانچہ ایک فیصلہ کر لیا, نبی علیہ السلام نے پوچھا, بھائی تم نے بتایا نہیں تمہارا کیا سوال ہے, کیا طلب ہے, کیا درخواست ہے؟ عرض کیا کہ جی ہاں آج بتا رہا ہوں, میری طلب یہ ہے کہ اسالک مرافقتک فی الجنہ, مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے, جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے, آپ کی معیت اور آپ کی صحبت چاہیے. بڑا اونچا مقام مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اعنی علی نفسک بکثرت السجود, اگر یہ اونچا مقام چاہیے تو پھر میری مدد کرو, پھر میری مدد کرو. کس چیز کے ذریعے, کس چیز کے ساتھ؟ بکثرت السجود, زیادہ سجدے کر کے, زیادہ نفل پڑھ کے میری مدد کرو. یہ مختلف صورتیں نوافل کی, تہجد کی نماز ہے, اشراق کی نماز ہے, بڑے درجات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص فجر پڑھ کے اسی نشست پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اور سورج طلوع ہونے کے بعد دو نفل پڑھ لے, اللہ تعالیٰ اس کو مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب دیتے ہیں. صلاۃ الضحیٰ, چاشت کی نماز, بڑی قیمتی نماز ہے, بڑی قیمتی نماز. رمیسہ رضی اللہ عنہ, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شاگردہ ہیں, یہ چاشت کے وقت ان کے گھر آ گئے. عائشہ صدیقہ نے وضو کیا اور کمرہ بند کر لی. رمیسہ نے کہا, کمرہ آپ نے کیوں بند کیا, میں تو آپ کا عمل دیکھنے آئی ہوں, اس وقت آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو مجھ سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ کمرہ بند کر کے نفل پڑھوں تاکہ اللہ ریا سے بچا لے. انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کی شاگردہ ہوں, اس وقت آپ کا عمل دیکھنے آئی ہوں, تو آپ کمرہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ وقت میں ہمیشہ صلاۃ الضحیٰ پڑھتی ہوں, چاشت کی نماز جو میں نے اللہ کے پیغمبر کو پڑھتے ہوئے دیکھا. اور فرمایا کہ لن اترکھا ولو نشر علی والدی من القبر, یہ نماز میں کبھی نہیں چھوڑ سکتی, کبھی ناغہ نہیں کر سکتی, خواہ میرے لیے میرے والد کو قبر سے زندہ کر دیا جائے. کہ آج تو تمہارا والد آیا ہے قبر سے اٹھ کر, اس سے مل لو اور نماز کا ناغہ کر لو. فرمایا کہ نہیں, میرے والد کو قبر سے اٹھا کے سامنے بٹھا دیا جائے, اس سے بھی نہیں ملوں گی, پہلے یہ نماز پڑھوں. اتنی اہمیت, اتنی سنت کی محبت, اتنا سنت سے پیار. عائشہ صدیقہ کا مقام, اس مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ان کا شاگرد مسروق تابعی جب ان سے کسی حدیث کو بیان کرتا تو محبت کی بنا پر ان کا تذکرہ ان الفاظ سے کرتا کہ حدثتنی صادقہ بنت الصدیقہ حبیبت حبیب اللہ المبرأۃ من فوق سبع سماوات, یہ حدیث مجھ کو سنائی اس شخصیت نے جو صادقہ ہے, سچ بولنے والی, اس شخصیت نے جو صادقہ ہے اور صدیق کی بیٹی, بڑے سچے انسان کی بیٹی, اور حبیبہ تو حبیب اللہ, اور اس کی حبیبہ ہے جو اللہ کا محبوب ہے, یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی حبیبہ, اس کی پیاری ہے. کیونکہ عمرو بن عاص نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا تھا, من احب الناس الیک, اس پوری کائنات میں آپ کو سب سے بڑھ کر کس سے محبت ہے؟ فرمایا کہ عائشہ سے. پوچھا مردوں میں سے کس سے؟ فرمایا کہ عائشہ کے باپ بکر صدیق سے. تو حبیبہ تو حبیب اللہ, یہ اللہ کے حبیب کی پیاری, اللہ کے حبیب کی حبیبہ ہے. المبرأۃ من فوق سبع سماوات, اور یہ وہ شخصیت ہے جس کی برات اور جس کی پاک دامنی ساتویں آسمان کے اوپر سے اتری, اللہ نے اتاری, اتنی اونچی شخصیت. اور یہ مقام کیوں ملتا ہے؟ عمل سے, تمسک بالسنت سے, سنت سے پیار, سنت سے محبت ہو تو یہ مقام ملتا ہے, سبحان اللہ. تو یہ نافل کی اہمیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ مقام چاہتے ہو کہ جنت بھی چاہیے, میرا ساتھ بھی چاہیے, رفاقت بھی چاہیے, تو پھر میری مدد کرو. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کثرت سے نفل پڑھو, کثرت سے نفل پڑھو, نماز کی سنتیں پڑھو, نوافل ادا کرو, وضو کرو تو دو نفل پڑھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا بلال حبشی, بما سبقتنی الجنہ سمعت خشبت علیک فی الجنہ, کہ بلال تم چلتے زمین پر ہو, تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے, تم کیا عمل کرتے؟ عرض کیا کہ باقی سارے وہی عمل ہیں, لیکن ایک عمل بڑی توجہ سے کرتا ہوں کہ جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں, اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو دو نفل کم از کم پڑھتا ہوں, تحیت الوضو, تحیت المسجد, یہ پڑھا کرو, یہ نوافل. فرمایا کہ نفل پڑھ کے کثرت سے سجدے کر کے میری مدد کرو, تمہیں یہ مقام مل جائے گا, یہ مقام حاصل ہو جائے گا. تو یہ بندے کے لیے اعزاز, کس طرح مکالمہ مناجات خالق و مخلوق کے درمیان. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے کتنے محروم ہیں, اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے کتنے محروم ہیں, یعنی وہ اللہ کے مکالمے سے محروم ہیں. ستیہ ناس و تعصبات کا, مذہبی تعصبات کا, کہ ہمارے ہاں سورہ فاتحہ نہیں. اور حدیث کہتی ہے کہ بندہ یہ پڑھے گا تو اللہ جواب دے گا, بندہ یہ پڑھے گا تو اللہ جواب دے گا, بندہ بت بن کے خاموش کھڑا ہو کہ ہم نے نہیں پڑھنا, ہمارے ہاں سورہ فاتحہ نہیں. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے, ایک مناجات, ایک مکالمہ, کتنا عظیم شان. پھر سورہ فاتحہ کا یہ بھی امتیاز ہے, جب امام غیر المغضوب علیہم الضالین کہہ دے تو مقتدی امام سب مل کر آمین کہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زور سے آمین کہنے کی, حدیث میں آتا ہے کہ یقول آمین یمد بہا صوتہ یرفع بہا صوتہ. نبی علیہ السلام آمین کہتے, اپنی آواز کو کھینچتے, اپنی آواز کو اونچا کرتے. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام پیچھے آمین کہتے, مسجد گونج اٹھتے, حالانکہ وہ مسجد سنگ مرمر کی نہیں تھی, کھجوروں کی شاخوں کی تھی, جہاں گونج پیدا نہیں ہوتی جب تک زور سے آواز نہ نکالی. اس قسم کی مسجد ہو تو چھوٹی آواز بھی گونج پیدا کر دیتی, لیکن مسجد ہی کھجوروں کی شاخوں کی ہو وہاں کیا گونج پیدا ہوگی. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کتنی زور سے آمین کہا کرتے. پھر اس کی فضیلت کیا ہے, مرتبہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا امن القارئ فامنوا فان الملائکه يؤمنون فمن وافق تامينه تامين الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه. جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو, تم زمین پر نماز پڑھتے ہو, آسمانوں پر فرشتے نماز پڑھتے ہیں, اس وقت فرشتے بھی آمین پکارتے ہیں, اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی ایک بار, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ بھی سورہ فاتحہ کا مقام, یہ شان, اتنی عظیم سورت. سورت الرقیہ, نعمت الرقیہ, ایک حدیث میں بہترین دم, بہترین دم. یہ سورت پڑھ کے دم کرو اپنے اوپر, اپنے بچوں پر, اللہ ان کو بچائے گا, نظر بد سے بچائے گا, بیماریوں سے بچائے گا. ابو سعید خدری نے پورے یقین کے ساتھ ایک قوم کے سردار کو دم کیا جو ملدوغ اور سلیم تھا, جس کو بچھو نے ڈس لیا, تڑپ رہا تھا, تڑپتا ہوا لے کر آئے, انہوں نے دم کیا, اپنے قدموں پر یوں گیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ انما نشر من خال, وہ اس کو رسی سے جکڑا ہوا تھا, رسی کھول کر آزاد کر دیا, اس طرح گیا راحت کے ساتھ, پورے آرام کے ساتھ. اس نے 30 بکریاں خدمت کے لیے تھیں, انعام کے لیے تھیں, ان کو استعمال نہیں کیا کہ اللہ کے نبی سے پوچھیں گے یہ بکریاں ہمارے لیے جائز بھی ہیں یا نہیں. مدینے لے آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو سعید تم نے کیا پڑھ کے دم کیا؟ عرض کیا کہ میں سورہ فاتحہ پڑھی. فرمایا کہ من اعلمک بانها رقیہ, تمہیں کس نے بتایا کہ یہ بہترین دم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نعمت الرقیہ, سب سے بہترین دم سورہ فاتحہ. اور یہ کس کو یاد نہیں, سب کو یاد, یہ پڑھ کر خود دم کیا کرو, فلاں حضرت کے پاس چلے اور فلاں درگاہ پہ جا کے دم کرائیں, اس کا کیا مقصد؟ اگر کسی کا بچہ بیمار ہے تو اس بچے کی شفا کے لیے جو درد آپ کے دل میں ہوگا وہ کسی حضرت کے دل میں نہیں ہوگا. جس درد سے, جس تذلل سے اور رقت سے دم آپ کریں گے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا, وہ بیٹا آپ کا ہے. تو پھر کیا فائدے یہ در در کے دھکے کھانے کے؟ علاج تو آپ کے گھر میں موجود ہے, اور آپ باہر دھکے کھائیں, فلاں کے پاس جائیں, بوتلوں کو دم کریں, پلیٹوں پر لکھائیں, بدعات کا ارتکاب کریں, تعویذ لٹکائیں جو سراسر بدعت ہے, کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ تو یہ شریعت کتنی سماحت کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. بعض دوستوں کا اصرار ہے کہ آخری دو صورتیں معوضت ہیں, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, اس کی تفسیر ہونی چاہیے. تو ان کی بات میں ٹال نہیں سکتا. انشاءاللہ آئندہ جمعے سے ان صورتوں کی انشاءاللہ تفسیر بیان ہوگی رمضان تک انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. بعد, یہاں یہ پالیسی ہے کہ ہر جمعے ایک اعلان ہوا کرے گا انشاءاللہ تعالی. اس طرح ساتھیوں کو ایک رغبت رہتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی, انفاق فی سبیل اللہ کی. تو ساتھی یہاں اگر اعلان کے لیے تشریف لائیں تو وہ انتظامیہ سے پہلے رابطہ کر لیں, اور اعلان اس ممبر پر وہی ہوگا جو ہم نے دیکھا ہو یا جس کی پوری تصدیق ہمیں ہو چکی ہو. اور جو ساتھی اعلان کے لیے آئیں وہ ایک ادب کو ملحوظ رکھیں کہ دیکھا گیا ہے کہ باہر نماز کے بعد بہت شور ہوتے ہیں اور بڑی لمبی آوازیں نکالی جاتی ہیں اور لوگوں سے مانگا جاتا ہے اس طریقے سے. یہ بات شرعی ادب کے بھی خلاف ہے اور مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے. بس اعلان ہونا کافی. آپ اپنا کوئی بینر ہو یا کوئی کاغذ ہو اس کو لے کر باہر تشریف فرما ہو, اعلان ہو چکا, ساتھیوں کے علم میں بات آ گئی, اللہ جس کو توفیق دے گا وہ تعاون ضرور کرے گا. لیکن اس کے لیے شور مچانا, نمازیوں کی نماز میں مخل ہونا اور مسجد کے آداب کو پامال کرنا, یہ چیزیں قطعاً مناسب نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ میرپور ماتھیلو سندھ کا ایک علاقہ ہے, الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ایک ساتھی کو توفیق دی, مولانا عبد السمیع صاحب کو, اپنے گاؤں سے نکلے اور طلب علم کے لیے پنجاب گئے, درس نظامی سے فارغ ہوئے, صحیح بخاری پڑھی اور واپس اپنی قوم میں آ گئے کام کرنے کے لیے. تو الحمدللہ دعوت و تبلیغ کا بڑا مؤثر کام کر رہے ہیں, اچھے ساتھیوں میں سے ہیں, صاحب عقیدہ صاحب منہج. تو وہاں مسجد کی اقامت کی ضرورت ہے, اس کے لیے پلاٹ دیکھا جا چکا, اس کے لیے فنڈز درکار ہیں اور بتا رہے ہیں کہ صرف 1.5 لاکھ کا سوال ہے. یہ اگر ادا ہو جائے تو پلاٹ لے لیا جائے گا, اللہ کا گھر آباد ہوگا, بنے گا, اللہ کا ذکر, توحید کی دعوت, دروس کے سارے اہتمام ہوں گے. تو ساتھی باہر موجود ہیں, ان کے ساتھ تعاون کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان اصدق الكلام كلام الله, واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذ من أعرض عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر إخواننا في كل مكان, اللهم انصر المجاهدين في كل مكان, اللهم انصرهم في كشمير, اللهم انصر إخواننا في العراق, اللهم انصر إخواننا في أفغانستان, اللهم انصر إخواننا في فلسطين, اللهم انصر إخواننا في كل مكان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, برحمتك يا أرحم الراحمين, وصلى الله على النبي.
الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد, میت کو غسل دینے والا شخص اور اس کے پیٹ سے فضلہ وغیرہ نکالنے والا شخص, کیا ان دونوں پر غسل فرض ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا, کہ جو شخص کسی میت کو غسل دے وہ بعد میں خود بھی غسل کرے, اور جو کسی میت کو کندھا دے اٹھائے تو وہ وضو کرے. یہ دونوں امر کے صیغے ہیں کہ غسل دینے والا خود غسل کرے اور اٹھانے والا وضو کرے. یہ دونوں امر کے صیغے ہیں, اور امر جو ہے وہ فرضیت ہے.
اور وجوب پر محمول ہے. اگر حدیث یہاں تک ہوتی تو فرض ہوتا ہے. لیکن تبرانی میں ایک حدیث میں نے پڑھی جس میں نبی علیہ السلام نے اختیار دیا. اس اختیار کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے والا غسل کر لے یہ افضل ہے, فرض نہیں, اور کندھا دینے والا وضو کر لے اس کے لیے افضل ہے, فرض نہیں. تو باہر کیا ہے, غسل اور وضو اگر کر لیا جائے تو یہ فضیلت پر محمول ہے. متعلقہ عورت مرنے سے پہلے وصیت کرے کہ میرے بچے میرے شوہر کو ہرگز نہ دیے جائیں, کیا اس کی وصیت صحیح ہے اور قابل عمل ہے؟ کہ شوہر اگر مسلمان ہے موحد ہے تو پھر تو یہ وصیت باطل ہے, کیونکہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ من احق الناس حسن صحابتی, کہ میری اچھی صحبت کا حقدار کون ہے, اچھے سلوک کا؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے. پوچھا پھر کون؟ فرمایا کہ ماں. پھر کون؟ فرمایا کہ ماں. پھر کون؟ فرمایا کہ تمہارا باپ. تو بچے باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں, اس کی خدمت کریں, اور اس حق کو پہچانیں. اس حق کو اگر پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً وہ بہت بڑے مجرم ہیں, گناہگار ہیں. اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے بعد ماں باپ کی خدمت کا حق رکھا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس آیت پر غور کیجئے, تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ مت عبادت کرو مگر اسی کی, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. حالانکہ جو آیت کی ترتیب ہے اس کے مطابق یوں ہونا چاہیے تھا کہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کی نافرمانی نہ کرو, کیونکہ یہ دونوں نفی کے اسلوب میں ہوتے. لیکن نہیں, والدین کی نافرمانی نہ کرنا نیکی نہیں ہے, بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا نیکی. یعنی ایک شخص یہ سمجھے کہ میں والدین کی نافرمانی نہیں کرتا, بس مسئلہ پورا ہے اور میں عہدہ بھرا ہو گیا. نہیں, اگر وہ نافرمانی نہیں کرتا تو وہ نیک نہیں جب تک حسن سلوک نہ کرے, احسان نہ کرے. اور احسان کیا ہے؟ احسان کی پانچ صورت امام قرطبی نے بیان کی ہیں. ایک یہ کہ نیک سلوک, دوسرا یہ کہ ان کی حفاظت کرے, تیسرا یہ کہ ہر شر سے اور ہر ضرر سے ہر نقصان سے ان کو بچانے کی کوشش کرے, اور چوتھا یہ کہ امتثال و امر ہما, ان کی ہر معاملے میں اتباع کرے, ہر معاملے میں اطاعت کرے. صرف ایک مسئلہ مستثنا ہے کہ ان کی بات شریعت کے خلاف نہ ہو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما الطاعت فی المعروف, کہ مخلوق کی اطاعت شریعت کی مطابقت میں ہے, شریعت کی مخالفت میں نہیں. تو ان تمام امور میں ان کی خدمت کرنا یہ حسن سلوک ہے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ترک السلطنت علیہما, کہ ان پر حکم نہ چلائے, ان کا حاکم نہ بنے بلکہ محکوم بن کر رہے. تو یہ تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی. سوال یہ ہے کہ ایک ماں اگر یہ وصیت کر جائے متعلقہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد بچے شوہر کو نہ دیے جائیں, تو یہ وصیت باطل ہے؟ شوہر اگر مسلمان ہے صاحب عقیدہ ہے تو پھر یہ وصیت باطل, کیونکہ جس طرح بچوں پر ماں کی خدمت فرض ہے اس طرح باپ کی بھی, اور باپ بھی چاہتا ہے کہ بچے میرے ساتھ رہیں, تو یہ وصیت غلط ہوگی. ہاں اگر باپ بد عقیدہ ہے یا مرتد ہے یا دین کو چھوڑ چکا تو پھر یہ نصیحت ٹھیک ہے, پھر یہ وصیت نافذ ہوگی لازمًا. اگر مشرک مر جائے تو کیا اس کے جنازہ کا اعلان اپنی مسجد میں آدمی کر سکتا ہے؟ نہیں, یہ تعاون اگر اس میں رودوان ہے, کیونکہ مشرک کا جنازہ نہیں, مشرک کے لیے دعا استغفار نہیں, اللہ نے روک دیا. اپنے پیغمبر کو روکا کہ اپنے باپ کے لیے دعا مت کرو, ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مشرک باپ کے لیے دعا مت کرو. تو اس لیے اگر یہ اعلان کریں گے تو یہ تعاون ہوگا گناہ کے کام پر, یہ جائز نہیں. امام جب سبحانک اللہم و بحمدک نماز کے اندر پہلی رکعت میں پڑھ رہا ہو تو کیا مقتدی امام کی فاتحہ سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے؟ سورہ فاتحہ فرض ہے مقتدی پر بھی اور امام پر بھی, لیکن یہ کب پڑھنی ہے یہ جگہ کا تعین نہیں کہ مقتدی سورہ فاتحہ کب پڑھے, جگہ کا تعین نہیں, یعنی جس وقت چاہے پڑھ دے. حتیٰ کہ امام اگر سبحانک اللہم پڑھ رہا ہے, آہستہ پڑھ رہا ہے, تو مقتدی اس وقت بھی سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے, جگہ کا تعین نہیں ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا امام پر بھی فرض ہے, مقتدی فرض ہے. امام اپنی پڑھے گا, مقتدی اپنی پڑھے گا. ایک شخص بھولے بسرے سے ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکا اور عصر کی جماعت میں شامل ہو گیا, دوران نماز یاد آیا کہ ظہر کی نماز ادا نہیں کی, تو کیا دوران نماز نیت تبدیل کر سکتا ہے یا کہ پہلے عصر پڑے گا پھر عشاء؟ پھر عشاء کہاں سے آگے بھائی؟ ہاں پھر ظہر. اس میں دو صورتیں. ایک صورت یہ کہ نماز میں اپنی نیت آپ تبدیل کر لیں. اگر آپ نے ظہر نہیں پڑھی اور آپ کو یاد نہ رہا حتیٰ کہ عصر میں آپ داخل ہو گئے عصر کی نیت سے, پھر آپ کو یاد آیا کہ ظہر نہیں پڑھی, تو اسی نماز کو آپ ظہر بنا لیجیے اور ظہر کی نیت سے پڑھ لیجیے, پھر بعد میں عصر پڑھیں. ایک یہ صورت ہے. کیونکہ نیت کی تبدیلی یعنی اچھی سے زیادہ اچھی کی طرف جائز ہے. نیت کو تبدیل کرنا اچھی نیت سے اور زیادہ اچھی نیت کی طرف جائز ہے. اور اس صورت میں تو ایک فرض کا ترک لازم آ رہا ہے, کیونکہ اس وقت تک عصر کی نماز نہیں ہوتی جب تک ظہر نہ پڑھ, اور ظہر آپ کو یاد آ گیا کہ نہیں پڑھی اور عصر پڑھ لیں تو وہ نہیں ہوگی, لہذا آپ اسی نماز کو ظہر کی نیت میں تبدیل کر لیں. دوسرا یہ کہ آپ اس نماز کو نفل کی نیت سے پڑھ لیں اور بعد میں پہلے ظہر پڑھیں پھر عصر پڑھیں, لیکن مستحسن صورت یہ پہلی ہے کہ آپ نیت کو تبدیل کر لیجیے. قصر کی حد کیا ہے؟ اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ آپ سفر کتنا لمبا کر رہے ہیں. اگر آپ کا سفر 9 میل ہے تو آپ قصر کر سکتے ہیں, 9 میل سے کم ہے تو آپ قصر نہیں کر سکتے. 9 میل سفر کی حد ہے, قصر کی حد ہے. اور اگر آپ کا سفر لمبا ہے 100 میل یا 200 میل یا 50 میل یا 1000 میل, تو شہر سے نکلنے کے بعد جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے, چاہے 2 میل باہر نکلیں 5 میل باہر نکلیں, تو آپ قصر کر سکتے ہیں. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, جب آپ حج کے لیے گئے تو آپ نے مدینے سے مکہ جانا تھا, مکہ وہاں سے تقریباً 450 کلومیٹر کے فاصلے پر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں احرام باندھا. ذوالحلیفہ مدینہ منورہ سے 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور وہاں آپ نے قصر کیا تھا. مدینے سے 6-7 کلومیٹر باہر آپ نے نماز قصر کی تھی, ظہر پڑی مدینے میں مکمل اور عصر قصر کی آپ نے ذوالحلیفہ میں قصر کر کے, اس لیے کہ سفر طویل تھا. سفر طویل ہو تو شہر سے باہر نماز کا جہاں بھی وقت ہو جائے, چاہے 2 میل باہر چاہے 4 میل باہر, تو آپ قصر کر سکتے ہیں. عورت کا وضع حمل سے پہلے مردہ بچہ پیدا ہو جائے تو کیا اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی یا نہیں؟ کہ جنازہ زندے کا ہوتا ہے مردے کا ہوتا ہے؟ جنازہ تو مردے کا ہوتا ہے, ضرور پڑھیں. مسند احمد میں حدیث ہے, السبط یصلی علیہ, ایک حدیث میں نے پڑھی, کہ جو بچہ ناقص پیدا ہوتا ہے اس کا بھی جنازہ پڑھنا, ناقص بچہ اس کا بھی جنازہ. نماز کی حالت میں سلام کا جواب ہاتھ ہلا کر دینا صحیح ہے؟ جی ہاں, یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. یہ سوال ہے کہ جب ہم مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں آئیں اور اذان میں 5 یا 10 منٹ ہوں تو کیا ہم تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں, جب مغرب کی آپ نماز کے لیے آئیں اور اذان میں کچھ وقت ہو, اگر 5-10 منٹ جیسے لکھا آپ نے, تو آپ تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں. یہ 2 نفل مسجد کے پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 2 نفل مسجد کا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آت المساجد حق, مساجد کو ان کا حق دو. صحابہ مجھے ما حق ہوا, مساجد کا کیا حق ہے؟ فرمایا کہ ان تصلوا رکعتین قبل ان تجلسوا, کہ بیٹھنے سے پہلے 2 نفل پڑھو. بعض لوگوں کو مشکل یہ ہے کہ عصر کے بعد نماز پڑھنا ممنوع ہے تو یہ نفل کیوں پڑھے؟ کہ عصر کے بعد وہ نماز ممنوع ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو, بلا سبب بلا مقصد نماز پڑھنا ممنوع ہے. جیسے آپ بیٹھے ہوں تو آپ سوچیں فارغ بیٹھا ہوں کچھ نفل ہی پڑھ لوں, تو یہ منع ہے عصر کے بعد. لیکن ایسا نفل جس کا کوئی سبب بن جائے وہ پڑھ سکتے ہیں. جیسے عصر کے بعد جنازہ آ جائے وہ پڑھ لیجیے, عصر کے بعد سورج گرہن ہو گیا سبب بن گیا پڑھ لیجیے, عصر کے بعد آپ نے طواف کیا تو طواف کے 2 نفل پڑھ لیجیے. اسی طرح عصر کے بعد آپ مسجد میں آ گئے اور بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے 2 نفل پڑھ لیجیے کیونکہ سبب بن چکا ہے. عائشہ صدیقہ کے فرمان کے مطابق اللہ کے رسول فجر کی سنتیں نہیں چھوڑتے تھے. اگر کوئی بیمار یا کوئی مسجد میں نہ آ سکتا ہو تو کیا وہ بھی پہلے 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھے اور قضاء ہوئی پھر بھی؟ یہ 2 سنتیں نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں چھوڑی, نہ سفر میں نہ حضر میں, نہ صحت میں نہ مرض میں. یا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر فرض ہے, یہ 2 سنتیں ہم کبھی نہ چھوڑیں. نماز کا وقت ہو فجر کا, یعنی سورج سے پہلے, طلوع سے پہلے, تو بھی پڑھیں, اور اگر نماز قضا ہو چکی تو بھی پڑھیں. اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا واقعہ. آپ ایک جہاز سے لوٹ رہے تھے, ایک جگہ پڑاؤ ڈالا آپ نے, اور کچھ وقت باقی تھا فجر میں, طلوع فجر میں, تو آپ نے فرمایا کہ ہم سوتے ہیں, بلال تم ہمیں نماز کے لیے جگا دیں. بلکہ آپ نے اعلان کیا کہ من یحرس سنن, کون جاگے گا اور پہرا دے گا اور ہم کو فجر کے لیے اٹھائے گا. بلال نے کہا کہ میں. فرمایا تم تو سو جاؤ گے. کہا جی نہیں میں نہیں سوؤں گا. نبی علیہ ہم سو گئے. بلال رضی اللہ نفل پڑھنے شروع کر دی تاکہ نیند کا سوال ہی پیدا نہ. اور جب دیکھا کہ دو چار منٹ باقی ہیں طلوع فجر میں, تو آپ بالکل فجر کے سامنے بیٹھ گئے ٹیک لگا کر کے, جیسے فجر طلوع ہوگی فوراً پیغمبر اسلام کو جگاؤں گا تاکہ آپ کے فرمان کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو. وہ فجر کو دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند ہو گئی اور سو گئے. اتنا سوئے کہ سورج طلوع ہو گیا, سب سو رہے. حتیٰ کہ سورج کی گرمی جب پہنچی تو سب سے پہلے پیغمبر اسلام جاگے تھے. پھر آپ نے سب کو اٹھایا اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہاں شیطان آ چکا, کچھ آگے چلو. تھوڑا سا آگے بڑھے, پھر وہاں وضو کیا اور پہلے دو سنتیں پڑھی, حالانکہ قضا ہو چکی نماز. تو یہ ایسی قضا نماز ہے جس کی سنتیں پڑھنا اللہ کے نبی نے کبھی نہیں ترک کیا. تو آپ نے پہلے دو سنتیں پڑھی, پھر آپ نے فجر کے دو فرضوں کی جماعت کرائی.